I'll come back.
इस रविवार दोपहर 1 बजे फेडरल ऑक्शन एक शानदार ब्राइडल ज्वेलरी ऑक्शन करने जा रहा है। 1 से 4 कैरेट की डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स, 22 कैरेट गोल्ड एमराल्ड और रूबी सेट्स पर डील्स पाइए और लीजिए अपनी मनपसंद ब्राइटलिंग ओमेगा और कार्टियर घड़ियां। बिल्स ऑन रोलेक्स वॉचेस एंड 1 कैरेट डायमंड रिंग्स स्टार्ट फ्रॉम $4,000 एंड 2 कैरेट डायमंड इयररिंग्स फ्रॉम ओनली 8,000। सिर्फ इस रविवार दोपहर 1 बजे ग्रैंड विक्टोरियन कन्वेंशन सेंटर एट पार्क इन बाय रैडिसन 175 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। federalauction.ca/mississauga।
ना खरीद फर्नीचर रास्ते से, ना लेना सूट डॉलर मार्ट से, ना पीना बासी कॉफी अच्छा लगता नहीं, ना बनाओ इंटर्न को सीईओ, ना खिलाओ फास्ट फूड क्लाइंट को, ना लगाओ मस्का बॉस को अच्छा लगता नहीं। हमें मिलता है वही जो हम चाहते, यूज ओरिजिनल एचपी टोनर। हर चिंता होगी दूर,
100% रिलायबल, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, ऑलवेज ट्रस्ट ओरिजिनल एचपी टोनर।
ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਟਰ, ਬਲਾਈਂਡਸ, ਵਰਟੀਕਲਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਹਨੀ ਕੈਂਪਸ, ਪਲੀਟਡ ਸ਼ੇਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ। ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 416-803-1043 416-803-1043 The Blind Shades Outlet.com
इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विस से फजल बतू, जिनका है 27 साल से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। आजकल के दौर में तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इवन मशवरा भी। सवाल छोटा हो या बड़ा, आप कॉल कर लीजिए, मशवरे की कोई फीस नहीं। चाहे लेनी हो लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल, डिसेबिलिटी, ट्रेवल और अदर इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देर ना करें कि इससे पहले देर हो जाए। फजल बतूत को कॉल कर लीजिए 647-286-4285
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फ़ोन नंबर है 905-279-4754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड, मिसिसागा।
Rajdhani Sweets and Restaurant presents
Rajdhani Express hai ye, Rajdhani Express hai ye.
Rajdhani Express by Rajdhani Sweets and Restaurant, now open in malls across GTA. For info visit rajdhaniexpress.ca.
Are you paying too much money for your internet and home phone? Then pay half and get double the fun with CIK Telecom. CIK आपको ऑफर करता है हाई स्पीड इंटरनेट, 50 Mbps डाउनलोड स्पीड एंड 10 Mbps अपलोड स्पीड, अनलिमिटेड डाउनलोड एंड अपलोड, नो कॉन्ट्रैक्ट एंड नो क्रेडिट चेक, प्राइस गारंटीड फॉर 2 years, होम फोन विद अनलिमिटेड कॉलिंग टू कनाडा। ऑल यू हैव टू पे इज $39.99 प्लस टैक्स। जी हाँ, $39.99 प्लस टैक्स। प्लीज कॉल 416-800-3283। ये नंबर याद रखिए 416-800-3283।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872 894-5872
और हर मंडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल।
बेटे की शादी की तारीख पक्की हो गई है और कोई शादी हॉल ही नहीं मिल रहा।
अच्छा, देखते हैं।
मैंने तो अपने बेटे की शादी उसी हॉल में करानी है।
अरे भाई, किस हॉल में?
वही हॉल जहां अहमद साहब के बेटे की शादी हुई थी, याद है? वेन्यू भी जबरदस्त था और खाना सबने कितना पसंद किया था।
अच्छा, आप कैपिटल बैंक्वेट सेंटर की बात कर रही हैं?
हाँ हाँ, कैपिटल बैंक्वेट सेंटर 6435 डिक्सी रोड पर। किसी भी तकरीब या कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एक ही नाम, कैपिटल बैंक्वेट सेंटर 6435 डिक्सी रोड इन मिसिसागा 905-670-0635 905-670-0635।
جی صاحب پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ ہمارے تمام اسپانسرز کا جو اس قابل کرتے ہیں یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. میرے ساتھ قابل احترام میرے مہمان اس وقت موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب, اسلامک اسکالر ہیں, اسلام پہ بہت ریسرچ کی ہے, اس کے لیے آپ نے قرآن پاک کی انشنٹ لینگویج کو سیکھا, یعنی اپنے دن اور رات کو ایک کیا. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, میں یہاں پہ آئی ٹیک ٹائم ٹو ایکسپلین. صاحب انسان ایک تو تاریخ سے بہت سیکھتا ہے, ایک ہم اپنے بچوں سے بہت سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے شاگرد کو پہچاننا تو اگر آپ کو اس کے استاد کو پتا ہوگا, بہترین استاد بہترین شاگرد پیدا کرتے ہیں جن کو تعلیم کے ساتھ ساتھ احترام کا بھی علم ہوتا ہے. اور اگر میرے پاس تعلیم کا بوجھ ہے وہ تو میں گدھے کے اوپر بھی کوئی کتابیں لاد سکتا ہے, مگر اگر اس کے ساتھ اس کو احترام اور ایٹیکیٹس بھی معاشرے کے آئیں تو وہ انسان بہترین انسان ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی پھل کا ذائقہ اچھا ہے, اس میں مٹھاس بہت زیادہ ہے, تو ہم کریڈٹ دیتے ہیں اس درخت کو جس سے وہ پھل نکلا ہوا ہوتا ہے. میں اس بیٹے کو, میں نے محمد الیاس حسین کا جب میں ذکر کرتی ہوں, الیاس حسن, اٹس مائی اولڈ ایج, آلویز دس پرابلم از آلویز دیر, جہاں دماغ پھنس گیا پھنس گیا. تو الیاس بیٹے کی مجھے ایک بات میں نے پرسوں جو ان سے سیکھی ریلیجن کے علاوہ, وہ بات یہ تھی کہ اگر مجھے خود احترام چاہیے تو مجھے دوسرے کو احترام کرنا ہوگا. یقیناً میں نے اپنے والدین سے بھی یہ بات سیکھی کہ اگر ہم کسی کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں تو جس کا نام ہم بگاڑ کے لیتے ہیں اس کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہوتی ہوں. بالکل اسی طرح سے کہ لیونگ ہیئر ان کینیڈا, اگر کوئی کرسچن اپنے آپ کو مسیحی کہلانا چاہتا ہے تو ہم کو مسیحی کہنا چاہیے. جو شخص اپنے آپ کو جس نام سے پکاروانا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ اس کو اس نام سے پکارا جائے, ہم کو اس کو وہ عزت اور احترام دینا ہوگی اور وہ دینی چاہیے. اینڈ دیٹ از اے ٹیچنگ آف اسلام ایز ویل. جناب جاوید احمد غامدی صاحب, یہاں ان کا انسٹیٹیوٹ ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. سنڈے کو 5 سے لے کے 7 بجے کے درمیان پورٹ کریڈٹ سیکنڈری اسکول میں, پورٹ کریڈٹ اسکول میں آپ کا یہ پروگرام ہے. میں آپ تمام لوگوں کو اوپن انویٹیشن دیتی ہوں کہ آپ تشریف لے کے جائیں. اگر ذہن میں کوئی سوال ہے, سوال کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا, آپ اپنا سوال کیجئے گا, اپنے سوال کا جواب حاصل کیجئے گا. میں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے سر آپ کا بے انتہا شکریہ, آپ تشریف لائے غامدی صاحب, خوش آمدید اس خوبصورت محفل میں اور میرے خوبصورت لوگوں کے درمیان.
میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی, آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی.
بڑا مختصر جواب ہے, میں نے بڑے بوڑھوں سے سیکھا ہوا ہے کہ جتنے عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کم بات کرتے ہیں. اور سر سب سے پہلے تو آپ کینیڈا تشریف لائے, آپ کا پروگرام جو ہے, میرا بلکہ دل تھا میرا بیٹا الیاس حسن جو ہے وہی اس کے بارے میں بتا دیتے. آپ کا پروگرام از آن دس کمنگ سنڈے کو 5 بجے سے لے کے 7 بجے کے درمیان پورٹ کریڈٹ اسکول پہ یہ پروگرام ہوگا. فردر انفارمیشن کے لیے آپ ہماری فیس بک پہ آ جائیے گا, یو ول فائنڈ دا فلائر. یا اس کے علاوہ
مجھے بھی اتنی معلومات ہیں, میں شاید اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا, اس میں آپ کو پھر حسن الیاس صاحبی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا
انشاءاللہ.
مجھے بھی اطلاع ملتی ہے جب میں صبح اٹھتا ہوں کہ آج مجھے یہ کرنا ہے.
جی سر.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے ذمہ داری ادا کرنی ہے, فارغ ہو جاتا ہوں تو اطمینان کی نیند سو جاتا ہوں, اگلی صبح کوئی نئی اطلاع دے دیتے ہیں.
الحمدللہ سر. اور
مجھے یہ بتا چلوں کہ یہ 70 منیولا روڈ ایسٹ مسز ساگا میں واقع ہے پورٹ کریڈٹ اسکول, اور جیسے آپ نے کہا 5 سے لے کے 7 بجے تک یہ پروگرام ہے اس کمنگ سنڈے. آف کورس $10 ٹکٹ ہے اس کا, اینڈ آپ وہاں پہنچے.
جاوید احمد غامدی صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنے تئیں بتا دیجئے گا, کیونکہ بہت سے لوگ مختلف قیاس رائیاں کرتے ہیں, ہم آگے اس سوالات کا سلسلہ بعد میں لیں گے. پہلے میں آپ ہی کی زبانی سننا چاہتی ہوں کہ آپ کی آج باہر کچھ لوگ خاص طور پہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں پہ موجود تھے, تو کسی نے ایک آپ کی بات کوٹ کی کہ اس نے پوچھا, کسی نے آپ سے سوال کیا کہ گانا سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے, تو آپ نے کہا کہ قرآن میں جو میں نے پڑھا ہے کہ انسان کو انسان کی عزت کرنی چاہیے یا حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے, میں نے یہ پڑھا. تھوڑا سا میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں آپ کی تعلیمات کے بارے میں.
میری کوئی منفرد تعلیمات نہیں ہیں, وہ اللہ کے دین ہی کی تعلیمات ہیں. میں نے تو اپنی پوری زندگی اسی چیز کو مشن بنا کے بسر کی ہے کہ اللہ کا جو دین ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچا ہے اس کو خود اپنے لیے سمجھوں, دیانتداری کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کروں کہ اس کی ہدایت کیا ہے, وہ مجھ سے کیا تقاضے کرتا ہے, اس کے کیا مطالبات ہیں, میں اگر اس کو مانتا ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں, کن چیزوں کو چھوڑنا ہے. ان چیزوں کو جب میں نے اپنے لیے سمجھ لیا ہے, اور اپنے لیے سمجھنے کا باعث بھی یہ ہے کہ میری اپنی زندگی, میری زندگی کے نتائج کا انحصار ہے اس پر, وہی میں دوسروں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں میری اپنی دانست میں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو صحیح بات, دین کی صحیح بات سمجھا ہوں وہی لوگوں تک پہنچاؤں, اپنی طرف سے کوئی بات اس میں شامل نہ ہونے دوں, کسی چیز کی آمیزش نہ ہونے دوں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ انسانی کاوش ہے, اور انسانی کاوش میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. پوری کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات تک پہنچوں, صحیح بات لوگوں کو بتاؤں. کوئی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو کوئی متنبع کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
جاوید احمد غامدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا پروگرام دس کمنگ سنڈے کو 5 سے لے کے 7 کے درمیان ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, فردر انفارمیشن کے لیے آپ ہماری فیس بک پہ آ جائیے گا, یا آپ طارق حسین کو کال کر سکتے ہیں 416-858-6776. سر, آپ نے یہ کہا کہ قرآن پاک کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, یقیناً میری آج تک کی نالج میں یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس, یہاں پہ یقیناً میں ذاتی طور پہ بلیو کرتی ہوں کہ ہم نے قرآن کو کھڑکی میں یا اوپر سجا کے رکھنے کی چیز رکھ بنا دیا. قرآن پاک, اور میں تو خود بھی یہ کہتی ہوں کہ لفظی معنی کے ساتھ سیکھنا چاہیے, مگر احادیث بھی بہت ضروری ہیں کہ وہ آپ کی
جی وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی تاریخ ہے, اور ہمارا بہترین سرمایہ ہے. یہی وہ سرمایہ ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, آپ کے سوانح کیا تھے, جو دین آپ لے کر آئے اس پر آپ نے عمل کا کیا نمونہ پیش کیا, کیا احوال آپ کو پیش آئے, یہ ساری باتیں اسی تاریخی ریکارڈ سے معلوم ہوتی ہیں. تو اس میں جتنی بھی باتیں دین کی زیر بحث آتی ہیں وہ اصل میں دین کی تفہیم و تبیین ہوتی ہے, ان میں کسی نئے عقیدے یا عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. جو باتیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے قائم کر دی ہیں, قرآن میں بیان ہو گئی ہیں, انہی کی وضاحت ہوتی ہے, ان سے متعلق کسی سوال کا جواب ہوتا ہے, کسی موقع کے اوپر کسی خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہوتی ہے. اور سب سے قیمتی چیز جو ان میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دین آپ دنیا کو دینے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے خود اس پر کیسے عمل کیا, اس کی تصویر ہمیں اسی ذخیرے سے معلوم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے. چنانچہ آپ مسلمان امت کی تاریخ پڑھیں تو ہر صاحب علم اس کی خدمت کرتا رہا ہے. چونکہ یہ لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں تو اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے, ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کرنی پڑتی ہے, جو وہ بات بیان کرتے ہیں اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں جتنے بڑے بڑے لوگ اس فن کے پیدا ہوئے ہیں, جیسے امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی تاکہ وہ اس سارے سرمایے کو, سارے ذخیرے کو تنقیح کر کے اس کو پاکیزہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کریں. میں خود اپنا جو آخری پروجیکٹ اس وقت کر رہا ہوں علمی پروجیکٹس میں سے, وہ یہی حدیث کا پروجیکٹ ہے, اور اب دعا یہی ہے کہ اسی پر خاتمہ ہو
انشاءاللہ. سر, آپ سے بات کر کے مجھے بڑا اچھا لگا. پچھلے 2 دن سے میں نے بے انتہا کالز ریسیو کیں, اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی جب کیا, آپ جب سنت کا بھی ذکر کر رہے ہیں, ایک مسکنسیپشن, اور میں نے گھر جا کے میرے بہنوئی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, بھائی جان سے بھی بات کی, مگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, آئی ڈونٹ نو شوڈ آئی آسک دس کوسچن اور ناٹ, وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی نہیں مانتے.
استغفر اللہ, میرے نزدیک تو اس معاملے میں کوئی دوسری رائے رکھنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے.
سبحان اللہ, آپ نے میری, آپ یقین کیجیے گا مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے بات کرتے ہوئے.
इससे बड़ी तोहमत तो कोई नहीं हो सकती जो मुझ पर तराशी जा सकती है। मैं इस तरह की बातें करने वाले लोगों की खिदमत में बहुत अदब के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि उन्हें तहकीक करनी चाहिए। इस्लाम पर मेरी दोनों किताबें मौजूद हैं, दोनों में ख़त्म नबूवत को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे नज़दीक तो वही इल्हाम, नबूवत, कशफ, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। इसके बाद अब क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात ही हमारे लिए दीन का माखज़ है। अब जिसको जो खुदा की बात लेनी है वो आप ही से लेनी है, ना किसी नबी के आने का कोई सवाल है, ना किसी वही का कोई सवाल है, ना किसी इल्हाम का कोई सवाल है। मैंने तो ये बातें इतनी वजाहत के साथ बयान की हैं कि शायद ही किसी दूसरे शख्स ने बयान की।
सर, इतना तूफान मचा हुआ था परसों से, और आप यकीन कीजिएगा कि मेरा दिल भर है ये सुन के भी कि माजिद भाई, मुझे हर इंसान ने कॉल करके कहा कि नहीं, वो आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म नबूवत पे यकीन नहीं करते। यानी
कैसे हो सकता है?
सोच के तो बात किया करें आप लोग, सोच के तो बात किया करें कि एक शख्स, सर मैं बहुत मुआफ़ी की ख्वास्तगार हूँ कि मेरे दिल में ये ख्याल एक आया था, और यानी मेरी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कितनी ज़रूरी है।
आखिरी दर्जे में, यानी आपको जो अमली चीज़ें दी गई हैं वो तो सब सुन्नत ही के ज़रिए से दी गई हैं। नबियों ने जो सुन्नत कायम की, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस सुन्नत को कायम किया, रसूलुल्लाह सल्लम ने फिर जिसकी तस्वीब की, तजदीद की, उसको आगे जारी किया, हमारे दीन की बुनियादी बातें उसी में हैं सारी।
सही, सही।
नमाज हम उसी सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं, रोज़े उसी सुन्नत के मुताबिक रखते हैं, हज उसी सुन्नत के मुताबिक करते हैं, कुर्बानी उसी सुन्नत के मुताबिक करते हैं, ईदैन का अहतमाम उसी सुन्नत के मुताबिक करते हैं। ये दरहकीकत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये सारी की सारी मबनी ही पैगम्बरों की सुन्नत पर है, जिसको हम रसूलुल्लाह सल्लम से अब आखिरी दर्जे में अख्ज़ कर रहे हैं।
बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही।
आपके पास कुछ सवाल आते हैं?
मेरे पास एक चीज़ सवाल था जो मैंने आज
अच्छा,
किया।
एक पाकिस्तान से सवाल है गामजी साहब, ऑल द वे आपके मुल्क से ही सवाल आया है, और
हमारे मुल्क से
एक सवाल आया है। मोहम्मद सलीम साहब का सवाल है ये, वो कहते हैं कि हम क्यों उन लोगों को नेक और पायस कहते हैं जो कौमें या ग्रुप्स मुसलमानों का लिबादा पहन लेते हैं, टोपियाँ, दाढ़ी, सो कॉल्ड मुसलमानों के कपड़े पहन लेते हैं, मगर मगरब में जो मुसलमान नहीं हैं मगर जो इस्लाम की अखलाकी तालीमात पे अमल करते हैं, इनको हम पायस नहीं कहते। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा तालीमात अखलाकियात की दी। और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ इस सवाल के साथ, ये तो मोहम्मद सलीम साहब आपकी तरफ से सवाल है, और सूरह अल बकरा में साहब जहाँ वो कहते हैं कि इन्न लजीना आमनु व लजीना हादू व नसरा व साबईन मन आमना बिल्लाही والیوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, तो ये चीज़ उसके साथ मिलती है, क्या क्या कहेंगे आप?
ये जो आपने पहली बात फरमाई, ये कुछ गलत तस्वुर है जो हमारे यहाँ कायम हो गया है। तकवा या पाकिजगी या अल्लाह के करीब होना, ये किसी लिबास या हैत का नाम नहीं है। ये असल में आला दर्जे का अखलाकी नमूना बनकर रहने का काम है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की हमको तालीम दी है। ये कहा है कि क़यामत में मेरे करीब सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे, जन्नत में भी मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे, अहसनुकुम अखलाका, जो अखलाक के लिहाज से तुम में से सबसे बेहतरीन होंगे। हमारे दीन के तमाम मशमूलात, जो कॉन्टेंट है दीन का, अगर आप उसको समझें तो वो चार चीज़ों पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला के हवाले से इबादात हैं, बदन की तथहीर के अहकाम हैं, खुरोनोश खाने पीने की तथहीर और पाकिजगी के लिए हिदायत हैं, और फिर सबसे बड़ा हिस्सा उसका वो है जिसका ताल्लुक तथहीर अखलाक से है, अखलाक की पाकिजगी से। यानी वो क्या काम हैं जो हमें किसी हाल में नहीं करने, वो क्या काम हैं कि जिनका हमें एहतमाम करना है, और ये अखलाकी उसूल ये इतने हमागीर हैं, इतने बुनियादी हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करते हैं। यानी सियासत में भी, मईशत में भी, माशरत में भी, मंडी में भी, बाज़ार में भी, मुलाजमत में भी, दूसरे मुल्कों में जाकर भी, गैर मुस्लिमों के साथ मामलात करते हुए भी, सबसे बड़ा हमारा इम्तियाज़ ये है और होना चाहिए कि हम अखलाकी लिहाज से किस जगह पर खड़े हैं। یعنی کیا ہم سچ بولتے ہیں، کیا ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ہم کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ تو نہیں بنتے، ہم دوسروں کے جو قائم شدہ حقوق ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر اصل میں ایک مسلمان کے کردار اور اس کی سیرت کا انحصار ہے. تو جو آدمی اس کو اسلام کی شناخت نہیں بناتا اور کسی خاص طرح کی ٹوپی کو یا کسی خاص طرح کے لباس کو یا کسی خاص طرح کی داڑھی کو اس کی شناخت بناتا ہے، اس کے بارے میں معذرت کے ساتھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اسلام کی حقیقت نہیں سمجھی. اسلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہی بیان کی ہے کہ خدا پر سچا ایمان ہو، اچھا عمل ہو، اور انسان جو کچھ بھی کرے اس احساس کے ساتھ کرے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے اور وہاں مجھے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اور وہاں میرے پاس درختوں کے پتے بھی نہیں ہوں گے جس سے میں اپنی برنگی کو ڈھانپ سکوں، وہاں ہر چیز نمایاں ہو جائے گی، میرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے میں اندر کیا کرتا رہا، باہر کیا کرتا رہا، باطن کیا رہا، ظاہر کیا رہا، میں نے خلوت میں کیا سوچا، جلوت میں کیا کیا. اتنے بڑے حساب کے لیے مجھے بھی پیش ہونا ہے، آپ کو بھی پیش ہونا ہے. پیغمبر تو یہی بات بتانے کے لیے آئے، وہ کوئی خاص لباس یا حیت مقرر کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ بالکل ضمنی چیزیں ہیں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے یہ اصل ہو گئی ہیں. آپ نے جس آیت کے بارے میں ذکر کیا اس میں اصل میں اسلام کی بنیادی دعوت بیان کی گئی ہے. پیغمبروں کی امتوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی پیغمبروں کی امتیں ہیں یہ سب کی سب اسی دعوت کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ ہم اللہ پر سچا ایمان رکھیں، آخرت پر سچا ایمان رکھیں اور اچھا عمل کریں. یہ تمام نبیوں کی دعوت ہے. چنانچہ بیان کیا گیا ہے اوپر کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، صابی ہوں، نصرانی ہوں، ان سب کی نجات کا انحصار انہی چیزوں پر ہے. اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اور اچھا عمل. اس میں جرائم نہیں بیان ہوئے، یعنی جرائم تو بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر میں اس کا ارتکاب کروں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہوئے ارتکاب کروں تو قرآن نے جہنم کی وعید سنائی ہے، مثلا میں کسی کو قتل کر دوں. تو اسی طرح کسی سچے نبی کو سچا سمجھ کر اس کا انکار کرنا یہ جرائم کے ذیل کی چیز ہے. اس طرح کی چیزوں کے یہاں ذکر کی کوئی وجہ نہیں تھی. اسلام کی بنیادی دعوت اس میں بیان کر دی گئی ہے، اور وہ سب سے ایک ہی دعوت ہے جس سے متعلق سوال ہونا ہے.
تو جو مسلمانوں کو یہ کہنا ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائیں گے، حالانکہ کسی سے بہت نیک اور اخلاقیات میں بھی بہت اول ہے وہ، اور وہ جو ہے وہ ہر قسم سے وہ تعلیمات رسول اللہ کرتا ہے مگر مسلمان نہیں ہے وہ، ان کے بھی کیا کہنا ہے؟
دیکھیے، یہ تو ہر قوم اس طرح کے دعوے کرتی رہتی ہے. قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. قرآن مجید نے ایک معیار مقرر کیا ہے، جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا. اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو کتنا علم ملا، آپ نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو جب علم ملا تو آپ کا اس کے مقابل میں رد عمل کیا تھا، کیا آپ نے اس علم کو قبول کیا، اس حقیقت کا اعتراف کیا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، آپ کا پیغام پہنچائیں، قرآن مجید پہنچائیں. جو لوگ اس کو پائیں گے، سمجھیں گے، پھر ان کے دل اور دماغ گواہی دیں گے کہ یہ سچائی ہے، اور وہ اس کا انکار کر دیں گے، وہ مجرم ہے. اس وقت تو دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، جن کو ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی متعارف نہیں کرایا، جن کو ہم نے یہ بھی نہیں سمجھایا کہ اسلام ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کے دعوے نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے بہت سے گروہوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح کہ تم دیکھتے ہو. وہ تو راتوں کو اٹھ کے آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو اہل کتاب میں، دنیا کی دوسری قوموں میں، جس کو جتنا علم ملا ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے رب کے سامنے جائے گا، اور اسی کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. البتہ کسی تک اگر محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور اس نے انکار کر دیا جانتے بوجھتے، تب وہ مجرم ہے.
میں ایک آخری سوال کروں گا اس کے بعد.
ماجد بھائی، میں تھوڑا سا ایک دفعہ سے انٹروڈکشن کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت سے نان مسلم ہمارے لسنرز بھی ہیں، میرے بہت سارے انڈین بھائی بہن بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا سب سے پہلے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جب آئے ہیں تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ ان سے ان کی ملاقات ہو، ان تک پہنچے. آپ 40 سال سے دین کے میدان میں علم اور تحقیق کا کام کر رہے ہیں. پورے دین کو اپنی کتاب میزان میں انہوں نے بیان بھی کیا ہے اور کتاب کی صورت میں ان کی الاسلام نامی ایک کتاب کی صورت میں یہ تمام مواد موجود بھی ہے. قرآن پاک کا آپ نے پہلا ایسا ترجمہ کیا جس میں ترجمے کو پڑھنے سے قرآن پاک کی آیات کا پس منظر واضح ہو جاتا ہے. میں بلکہ یہیں سے قرآن پاک میں قسم کی حیثیت وطین وزیتون میرا اپنا اس دن سے جس دن سے میں نے سنا ہے کہ میرا دماغ اس کے لحاظ سے تبدیل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم جو کھائی ہے اور جس میں زیتون کا ذکر ہے ہم غامدی صاحب سے بھی اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. پوری عمر آپ نے علم اور تحقیق میں گزار دی ہے, آپ لیکچرز دیتے ہیں, آرٹیکلس لکھتے ہیں اور یہی آپ کا اوڑھنا اور بچھونا ہے. آپ اپنا سوال
اسی سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہمارے پاس آ رہے ہیں, ابھی انفارچونیٹلی ہم آپ کی کالز ابھی نہیں لے سکتے, آرفا جی کے پاس بھی
ہم بالکل نہیں کال لے سکیں.
میں صرف اسی حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان از سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ٹھیک ہے نا؟ تو صرف وہ لوگ مسلمان کا آپ کیا کہتے ہیں, مسلمان کون ہے
جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے
محمد رسول اللہ کہا ہے یا لا الہ الا اللہ
جس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا, پروردگار کے سامنے سرنڈر کر دیا, اسلام اس چیز کا نام ہے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا, آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا, آپ نے اس حقیقت کو مان لیا کہ میرا ایک پروردگار ہے, تو آپ مسلمان ہیں. مسلمان کی حیثیت سے اب آپ کو دنیا میں مختلف پیغمبروں کی دعوت ملتی ہے. کسی دور میں آپ کو سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت ملی, اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ملی. تو یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, وہی اللہ جس کو آپ مانتے ہیں. اس دعوت کو سننا, اس کو سمجھنا, اس کے بارے میں رائے قائم کرنا, یہ اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس خدا کی طرف سے آتے ہیں اور اس کا پیغام لے کے آتے ہیں. اور یہ سارے پیغمبر جتنے ہیں یہ سب پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں. مسلمان ان میں سے ایک ایک پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرتا ہے, مانتا ہے, تبھی وہ مسلمان ہوتا ہے. تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے جو دین ملا ہے ہم اس کو مانیں گے.
ٹھیک
گاندھی صاحب, یقیناً آپ کا ادارہ مجھے وہ ہمارے بیٹے الیاس حسن نے بتایا تھا کہ پیاس کو بجھانا اور کنویں کا ذکر اس میں آیا تھا, اور علم کی پیاس کے لحاظ سے اور پوری دنیا میں آپ کے ادارے ہیں. اس کی لیگیسی کو برقرار رکھنے میں, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے ہمیشہ, آگے آپ کا کیا اہتمام ہے اس بارے میں؟
دنیا میں جو شخص بھی کسی مدرسہ فکر کی بنا رکھتا ہے اس کے پیش نظر دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یہ کہ وہ صحیح بات کو زیادہ بہتر سے بہتر الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دے اور اس کے جاننے والے اچھے اہل علم پیدا کر دے. تو میں نے بھی یہی کوشش کی, یعنی جو میں اپنے طور پر پہنچا سکتا تھا وہ میں نے لکھ دیا, اور بہت سے لوگوں کو یہ کوشش کی ہے کہ دین کا اچھا عالم بنایا جائے, ان کو ان تعلیمات سے واقف کیا جائے جن کی کچھ حقیقت ہم نے سمجھنے کی صحیح کی ہے, ان علوم سے آراستہ کیا جائے جو دین کا عالم بننے کے لیے ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں ہر سطح کے لوگ ہیں, اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے ہمارے بعد بھی یہ خدمت جاری رکھیں گے.
غامدی صاحب, میرے ایک بہت پیارے بھائی ہیں ساجد مغل صاحب نے بھی سوال کیا ہے کہ یو این او میں عمران خان صاحب نے جو اپنی سپیچ کی جس میں مسلم امہ کا ذکر ہے, ابراڈ رہتے ہوئے مجھے میرے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے کنسرنز ہیں, آپ اس کا اور اس کا اگر اکٹھا جواب دیں گے تو کیسے دیں گے؟
یہ دیکھیے, یو این او کی جنرل اسمبلی تو اسی لیے ہوتی ہے کہ وہاں تقریریں کی جائیں, اور اس میں اگر کوئی اچھی تقریر ہوئی ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک
مگر انہوں نے اسلام کے بارے میں, مسلم امہ کے بارے میں بہت بات چیت کی.
یہ بھی ایک اچھی بات ہے, جب وہ مسلمان ہیں, ایک پس منظر رکھتے ہیں, ایک تاریخ ان کی پشت پر کھڑی ہے, تو انہیں یہ باتیں کرنی چاہیے, بلکہ ہر مسلمان حکمران کو کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ مسلمان امت کیا ہے, مسلمان امت اس وقت دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے, دنیا اس کے بعد معاملات کو کیسے سمجھ رہی ہے. تو ان کو موضوع بنانے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن محض یہ باتیں کرنے سے یا اس طرح کی کوئی تقریر کرنے سے آپ اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس وقت درپیش ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ پچھلے 300-400 سال میں مذہبی فکر کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں, اور ان بنیادوں کو ہلانے میں
خود یورپ میں جو افکار پیدا ہوئے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. مسلمانوں نے اپنے دین کو جس طرح سے سمجھا اس نے بڑا کردار ادا کیا. اس دین کو سمجھ کر جو تحریکیں اٹھیں انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا. تو یہ سارے عوامل ہیں جنہوں نے ہماری نئی نسلوں کو بڑی حد تک خلجان میں مبتلا کر دیا. تو اس وقت ایک بڑی خدمت جو ہم کرنی چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ اسلام کو بطور علم پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا بندوبست کریں. یہ محض چند تقریریں کر دینے سے نہیں ہوگا, اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو درست کرنا ہے. اور یہ تعلیمی نظام اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت مسلمان ممالک کم و بیش 50-51 ہے, یہ موضوع ہی نہیں ہے کسی جگہ. ہمارے ہاں بجٹ بنتے ہیں, ہمارے ہاں اسکیمیں بنتی ہیں, ان میں سب سے بڑھ کر جو چیز نظر انداز ہوتی ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے, اس میں علم کیسے دینا چاہیے, خاص طور پر مذہبیات کو کیسے پڑھانا چاہیے. میرے نزدیک ہم تبلیغی اسلوب میں اپنا مذہب پڑھاتے ہیں. یہ اس وقت ممکن تھا جب کہ ہماری تہذیب کا غلبہ تھا دنیا میں. اس وقت آپ اس دور میں کھڑے ہیں جہاں استدلال ریزننگ کے علاوہ کوئی چیز بھی متاثر نہیں کرے گی. وہ سب کچھ جو گرد و پیش میں موجود تھا, جو ہماری مدد کر رہا تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ تبلیغی انداز کی بجائے بچوں کو علم کے طور پر, جیسے آپ سائنس پڑھاتے ہیں, جیسے جغرافیہ پڑھاتے ہیں, جیسے فلسفہ پڑھاتے ہیں, اسی طرح مذہب کو پڑھائیے. علم کے طور پر پڑھانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ بنیادی مقدمات پریمسز کیا ہیں, اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں, اور پھر وہ کس طریقے سے مذہبی فکر بن جاتے ہیں. اسی طرح جو اختلافات ہوئے ہیں دین کی تعبیر میں, ان کو بھی علمی طریقے سے پڑھانے اور بتانے کی ضرورت ہے. یہ اب وہ دور نہیں رہا کہ یہ میرا فرقہ ہے اور یہ فلاں کا فرقہ ہے اور یہ میرا گروہ ہے اور یہ فلاں کا گروہ ہے. ان چیزوں سے بلند ہو کر انسانیت کی بنیاد پر آپ کو حقائق کی تعلیم دینی ہے. یعنی انسانیت کا سفر جس جگہ پہنچا ہے اس پر کھڑے ہو کر ایک نظر ماضی پر ڈالنی ہے, اور پھر بتانا ہے کہ دنیا میں جو صوفیانہ افکار ہیں وہ کیسے پیدا ہوئے ہیں, فلسفہ کن مراحل سے گزرا ہے, سائنس اس وقت کہاں کھڑی ہے, اور انبیاء علیہ السلام نے جو دین دیا ہے وہ اپنی تاریخ میں اب کس مقام پر پہنچا ہے. یہ علم کے طریقے پر دین کو پڑھانا ہے. اگر آپ اس طریقے سے نہیں پڑھائیں گے تو یہ اب کچھ تقریریں کر دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا.
سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور آپ نے کہا تبلیغ کی بجائے ریزننگ کی ضرورت ہے, اور واقعی آج کے بچے کو تو خاص طور پر, میں پاکستان کے تعلیمی ماحول جتنی آپ نے گفتگو کی اس کو سمجھتے ہوئے, مگر لیونگ ان کینیڈا واٹ شوڈ آئی ڈو ڈفرینٹ, کہ یہاں کا بچہ خاص طور پہ ریزننگ مانگتا ہے, اس کے لیے مجھے آپ کیا ایڈوائز کریں گے بحیثیت ماں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہوگا, یہ کسی ماں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ وہ دین کی عالمہ بن جائے. چند لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں
جی,
اور وہ دنیا بھر میں جہاں تہاں پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم یعنی مذہبی تعلیم کا الگ سے بندوبست کریں. یہ پاکستان میں بھی ضرورت ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جن ملکوں کو ہم مسلمان ملک کہتے ہیں ان میں شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی دینی تعلیم کا علم کے طور پر بندوبست کیا جائے, اور یہ بندوبست اچھے اداروں کو کرنا چاہیے. اس سے ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے کہ ہمارے ہاں وہ کون بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا اور سمجھایا ہے. انسان مجرد افکار کو نہیں اپریشیٹ کرتا, اس کو ایک پوری میراث کے طور پر, علم کے طور پر لے کر آپ اس کو چلتے ہیں. ہمارے ہاں جو دینی مدارس عام طور پر قائم ہوتے ہیں یا جن کو اسلامک اسکول آپ کہتے ہیں, وہ بھی بالکل تبلیغی اسپرٹ کے ساتھ دین پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو بچوں کو دین کی تعلیم اس طرح دے جس طرح کی اس وقت یا آج کے زمانے کی ضرورت ہے.
آپ کے ادارے میں اگر بچے پارٹ ٹائم بھی آتے ہیں تو ڈو یو تھنک دے کین لرن سم تھنگ جو کہ ان کو بہتر انسان بنا سکتے؟
میں نے تو دنیا بھر میں جہاں ہمارا ادارہ قائم ہے ان کو یہی کہا ہے کہ وہ اب اپنا سارا فوکس اسی چیز پر رکھیں کہ انہیں نئی نسلوں کو دین علم کے طور پر پڑھانا ہے. چنانچہ اس وقت بھی پاکستان سے بہت سے کورسز بچوں کے لیے ہو رہے ہیں, بڑوں کے لیے بھی ہو رہے ہیں, طالب علموں کے لیے بھی ہو رہے ہیں, اور ان میں یہی چیز ملحوظ ہے. یعنی جو نصابات بنائے گئے ہیں, جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں, ان سب کے سامنے یہی چیز ہے کہ انہیں علم کے طور پر دین کو منتقل کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ کینیڈا کا ادارہ بھی آگے بڑھ کر اس کا اہتمام کرے گا, یو ایس میں بھی اس کی ابتدا کی جا رہی ہے. میں تو اس کو اپنی زندگی کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسلوں تک دین اب علم کے طور پر پہنچے, اور یہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک منظم ادارے ہی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے, یہی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں.
آپ نے تربیت کی بات کی اور اداروں کی بات کی. الیوم اکملت لکم دینکم, جب میں وہ پڑھتا ہوں تو میرا دین وہاں پر مکمل ہو گیا, مگر اس کے بعد جب جتنے بھی دینی ادارے ہیں وہ ڈفرینٹ تعلیمات دیتے ہیں, ڈفرینٹ کہتے ہیں وہ فرقے بن گئے ہیں,
فرقے
بن گئے ہیں, تو کون سی تعلیم کس کو پتا ہے کہ کون سی تعلیم صحیح ہے کون سی تعلیم غلط ہے؟
دیکھیے, یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ علم کے طور پر دین کو پڑھائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے پڑھایا جائے گا. آپ یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھیے یہ کانٹینٹ ہے دین کا, وہ کیا ہے؟ قرآن, سنت, اس کے بعد رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے جو ہمارے پاس احادیث کی صورت میں موجود ہے, یہ ماخذ ہیں, سورسز ہیں. ان کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, مسلمان امت تمام کی تمام انہی کو دین کا سورس مانتی ہے. اس کو لے کر اب آپ یہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ انسان ہیں جنہوں نے ان کو سمجھنا ہے, تو جس طرح سے سائنس کے فہم میں کائنات سورس ہے لیکن اختلافات ہو جاتے ہیں, اسی طرح مسلمانوں میں بھی ان متون یا ان ٹیکسٹ کی تعبیر کرنے, ان کو انٹرپریٹ کرنے میں اختلافات ہوئے ہیں. یہ اختلافات کی ریزننگ کیا ہے؟ ان میں بڑے بڑے دھارے چند ہیں. یعنی اگر میں مثلا پڑھانے کے لیے کھڑا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ دین کی اس 14 صدیوں میں جو تعبیریں سامنے آئی ہیں وہ کل 4 ہیں, تو ان تمام کو میں دلائل کے ساتھ سامنے رکھ دوں گا بچوں کے, اور یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے یہ تعبیر ان دلائل پر کھڑی ہے, یہ تعبیر ان دلائل پر کھڑی ہے. علم کے طور پر ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرا دیا, بالکل ایسے ہی جیسے سائنس کی کسی چیز کو کراتے ہیں. آپ اپنی علم اور عقل سے خود فیصلہ کریں کون سی چیز آپ کو زیادہ مدلل, زیادہ قوی لگتی ہے. یہ علم کے طریقے پہ پڑھانا ہے, اس کے بعد فرقہ بندی ویسے ہی ختم ہو جائے گی. جب آپ اس طرح تعلیم دیں گے تو ہر چیز ایک علمی میراث کے طور پر بچوں کے سامنے آئے گی, اور وہ جس طرح سے سوشیالوجی میں مختلف نقطۂ نظر کا مطالعہ کرتے ہیں, فلسفے میں مختلف نقطۂ نظر کا مطالعہ کرتے ہیں, بالکل اسی طرح دین کا مطالعہ کریں گے. اس سے فرقہ بندی اپنی بنیاد ہی سے بالکل تحلیل ہو کر رہ جائے,
کیونکہ فرقوں کی بہتات جو ہے یقیناً مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا. ہر فرقہ اپنی کو بڑھانے کے لیے دوسرے فرقے کو کم کرنے کے لیے علماء ہی بعض اوقات کوئی کمی بیشی کر دیتے ہیں, جس سے دوسرے کی تحقیر کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے.
اس کی بڑی وجہ جہالت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ علم کے طور پر کسی چیز کو مسئلہ نہیں بناتے تو پھر اصل میں جاہلانہ تصورات آپ اس کی جگہ لے لیتے ہیں, اور ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ تعلیم بھی اس طریقے سے دی گئی ہے کہ وہ جہالت کو دور نہیں کرتی.
جناب جاوید احمد غامدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت سارے سوال ہیں, میرا تو خیال تھا کہ شاید ہم آدھے گھنٹے میں پورا کر لیں گے, ہم ایک لفظ بھی دائیں بائیں نہیں ہوئے, مگر یقیناً بے شمار لوگ مجھے ٹیکسٹ کر کے اپنا سوال بھی کر رہے ہیں, ڈونٹ کال می. سر ایک سوال, بحثیت پیرنٹس یہاں رہتے ہوئے, ہمیں آپ کیا اڈاپٹ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ والدین کو کیا انوکھا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کے راستے پہ مائل رکھ سکیں باقی ہر چیز سے بچاتے ہوئے؟
کہ والدین اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بن کر رہے ہیں. یعنی آپ کی زبان میں, آپ کی زبان میں اور آپ کے عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ممکن حد تک. ہم سب بہت کمزور ہیں, ہوتا ہے یہ, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ آپ مانتے ہیں جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سوچا سمجھا ہو. تو جب آپ کا اپنا علم بہتر ہوگا, آپ کا اپنا علم دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا, آپ جس چیز کو مانتے ہیں وہ چیز آپ کی زندگی میں نظر آئے گی, تو بچے اس سے آپ سے آپ متاثر ہوں گے. جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس کے بعد ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ تعلیم کا بندوبست ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے آپ نے ایک مذہب کا قائل کرنے کے لیے تعلیم دینی ہے, یہ تبلیغی طریقہ ہے. نہیں, مذہب کو بطور علم پڑھانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس میں بچے کے سوالوں کے جواب ملیں گے, اس میں وہ اس ریزننگ کو جانے گا, اس میں وہ فرقہ بندیوں سے بالاتر ہوگا, اس میں وہ انبیاء کی پوری میراث کے طور پر دین کو سمجھے گا, تو وہ ایک دوسری شخصیت بن کے آئے گا.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, آیا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جس کو ہدایت چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھ کے سمجھا جائے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے بچے کو آپ نے رٹافیکیشن کر کے پورے قرآن کو سیکھ لیا تو بغیر سمجھے تو وہ جنتی ہے اور وہ اپنے ساتھ سات لوگوں کو جنت ملے جائے گا. سر اس کا آپ مجھے بتا دیں.
نہیں اس طرح کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے وہی معیار ہے جو آپ نے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی, اس میں بیان کر دیا گیا ہے اللہ پر سچا ایمان, قیامت کے دن جواب دہی کے لیے تیاری اور اچھا عمل. جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح طریقے پر بتا دی ہے, اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. اچھا عمل, یہ کہ اللہ پر سچے ایمان کا مطلب کیا ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس دنیا میں ایک پروردگار کا بندہ ہوں, وہی اس کائنات کا خالق ہے, وہی مالک ہے. اور آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ مجھے ایک دن جواب دہ ہونا ہے, اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے. مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ ملاقات کامیاب ہوگی ایک ہی صورت میں, اور وہ یہ کہ میں اچھا عمل کرنے والا ہوں. اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ وہ آپ کو اس طریقے سے بخشوا دے, وہ اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس میں جو ہدایت بیان کی گئی ہے اس کو اپنے دل و دماغ کا حصہ بنائیں, پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. اس کے نتیجے میں آپ کو وہ چیز ملے گی جس کو جنت کہا جاتا ہے, جس کو اللہ کی نعمت کہا جاتا ہے, جس کو اللہ کا رضوان کہا جاتا ہے. اللہ کی ساری بشارتیں اس نوعیت کی زندگی کے لیے ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی کوئی آخری درجے میں کامیاب نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے عمل کے ساتھ, اور اچھا عمل ہمارے اعلیٰ اخلاق سے ظہور پذیر ہوتا ہے.
گاندھی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. مگر ایک سوال قریشی صاحب نہیں میرے تک پہنچایا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے.
یہ جو دین ہے جس کو آپ اسلام کہتے ہیں, یہ ایک غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ یہ 1400 سال پہلے آیا ہے. یہ دین حضرت آدم کے ساتھ آ گیا تھا. یہ تمام پیغمبروں کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اور دین دیا ہی نہیں, ایک ہی دین دیا ہے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک سب پیغمبر یہی دین لے کے آئے ہیں. تو یہ پیغمبر جس دین پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کہتے تھے وہ ایک سنت کی حیثیت سے جاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کو ہدایت کی گئی کہ یہ پیغمبر جو دین بیان کرتے رہے ہیں فبہداہم اقتدے, آپ بھی اسی کو آگے جاری کیجئے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکشن سے, اپنی تصویب سے اس کو جاری کر دیا. اس کو سنت کہا جاتا ہے. یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ قربانی, اسی طرح عام زندگی کے آداب, تدفین کیسے کرنی ہے, جنازہ کیسے پڑھنا ہے, یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ سب کی سب سنت ہے. تو سنت اس کو کہتے ہیں. یہ سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو سکھائی, سب نے اس کو اخذ کیا, اور پھر ہزاروں لاکھوں نے آگے نئی نسلوں کو منتقل کر دیا. یہ قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں, پورا دین انہی میں ہے. حدیث رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والوں کی روایات ہے, یعنی کسی نے آپ کو دیکھا, کسی نے آپ کی بات سنی, کسی نے آپ کی کوئی نصیحت پائی, اس نے جا کے دوسروں کے سامنے بیان کر دی. تو اس لیے آپ نے جب سوال کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے. جیسے کہ کوئی بڑی شخصیت دنیا میں موجود ہو, سب کی سب, یعنی یہ حقیقت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت دنیا میں موجود ہو, لوگ اس کو ملیں گے نا, اس کو دیکھیں گے, اس کی بات سنیں گے, تو جو وہ سمجھیں گے اس کو آگے بیان کر دیں گے. تو یہ تاریخی ریکارڈ ہے. جبکہ سنت وہ دین ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے اپنی امت میں, جس کا پابند بنایا ہے, جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہ ہوں گے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں, کسی عمل کو سمجھا رہے ہیں, کسی عمل کے بارے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کے بارے میں متنبع کر رہے ہیں. تو یہ بڑا پاکیزہ ذخیرہ ہے حدیث کا, لیکن یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور عمل کا ریکارڈ ہے. دین قرآن اور سنت میں مکمل ہو جاتا ہے.
بہت زبردست. اور
حدیث,
اچھا ایک اور کانسیپٹ کلیئر ہوا میرا خیال ہے, لوگوں تک یہ کانسیپٹ پہنچا تھا جس پہ مجھے بہت سے لوگوں نے سوال بھی کیا کہ گاندھی صاحب اور یہ اس فکر کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث اتنی بمعنی نہیں ہے, یعنی قرآن پہ عمل کرو, احادیث کو وہ سینہ در سینہ چلتی آئیں, 200 سال کے بعد لکھنی جانے لگیں, تو یہ کوئی ایسا کانسیپٹ.
یہ بہت سنی سنائی باتیں ہیں. جس کا جی چاہتا ہے جو جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے. میں نے جو اسلام پر کتاب لکھی ہے میزان کے نام سے, اس میں کوئی 1200 کے قریب حدیثیں میں نے نقل کی ہیں. میں اس وقت حدیث کے اوپر کام کر رہا ہوں یہ میری زندگی کا آخری بڑا پروجیکٹ ہے جس پر کام کر رہا ہوں، یعنی میرے شب و روز اسی میں لگ رہے ہیں۔ اصل میں جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے دین کا کانٹینٹ، وہ قرآن اور سنت میں ہے، ایک چیز ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، وہ حدیث میں ہے۔ چنانچہ سیرت بھی اس سے معلوم ہوگی، سوانح بھی اس سے معلوم ہوں گے، آپ گھر میں کیا کرتے تھے، آپ کی بیویوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، آپ کو کیا حالات پیش آئے، آپ نے کسی سوال کا کیا جواب دیا، آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے روزہ کیسے رکھا۔ یعنی ایک ہے روزہ کیا ہے، وہ سنت میں آ گیا، وہ قرآن میں آ گیا، ایک ہے آپ نے کیسے رکھا، ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز سکھا دی لوگوں کو، وہ نماز مل گئی ہم کو سنت کے ذریعے سے، لیکن آپ نے کیسے ادا کی۔ تو یہ سب کچھ حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ جو آدمی حدیث سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے سوانح، آپ کے اسوہ حسنہ سے بے نیاز ہوتا ہے، تو کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اس سے؟
قاضی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یتیم کا حق ادا کرنے کا بڑا زور دیا، ماں اور باپ کی عزت کرنے کا بڑا زور ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتان تراشی سے قرآن پاک میں منع کیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کے انسانوں نے یہ کام بہت کرنے۔ یہ میں مجھے ایک دم سے بھی اس کا خیال آیا ہے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، جیسے آپ کل تک میری نظر میں جو پیغام ہر بندہ جو مجھے دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ حدیث میں بالکل بلیو نہیں کرتے، کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں؟ کیا اسلام اور قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ خوف نہیں کہ میں اتنا بڑا بہتان کسی پہ تراشنے کے بعد میرا اپنا انجام کیا ہوگا؟
ہمیں بھی اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نے، اور بالخصوص سورہ حجرات میں قرآن مجید نے ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا، ہم سب مسلمانوں کو بتایا ہے کہ دیکھو، نہ کسی کا برا نام رکھنا، نہ کسی کے بارے میں بدزنی کرنا، نہ تحقیق کے بغیر کوئی بات کہنا، یہ بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہم سب اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، بے شمار اہل علم ہیں جن کی کسی چیز کے بارے میں لوگ تبصرہ کر رہے ہوں گے، پوچھیں آپ کہ آپ نے ان کو پڑھا، آپ نے ان کو براہ راست سنا، آپ کو کیا معلوم ہے اس کے بارے میں؟ یعنی ہم نے تو نہیں پڑھا، فلاں صاحب نے یہ کہا تھا، فلاں جگہ سے یہ سنا تھا۔ یہ بڑی ہی غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ ہمارے ہاں یہ جذبہ پیدا ہو کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے دیں تو تحقیق کے ساتھ رائے دیں، پہلے چیز کو جاننے کی کوشش کریں، یہ دیکھیں کہ دوسرے کا موقف کیا ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا زندگی بھر، اور میرے اساتذہ نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ آپ جب کسی پر تنقید کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اس کے موقف کو جیسے کہ وہ بیان کرتا ہے سمجھیں۔ آپ نے تنقید کرنی ہے تو پہلے اس کا وہ موقف بیان کریں جیسے کہ اس کے نزدیک ہے، پھر بتائیں کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ اس کے بغیر آپ تنقید کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کو پورا حق ہے، اس لیے کہ میں نے پورے دین پر، ہمارا جو مذہبی فکر ہے جو پچھلی 12-13 صدیوں وجود میں آیا ہے، اس کی ریکنسٹرکشن کا کام کیا ہے۔ میرے نزدیک اس طرح کا کام جب بھی کبھی تاریخ میں ہوتا ہے تو اس کا رد عمل ہوا کرتا ہے، لیکن اس رد عمل کو علا علم ہونا چاہیے، یعنی لوگ تنقید کریں، لوگ اس کی غلطی واضح کریں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں گا، لیکن پہلے یہ جان تو لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری کتاب میں آپ اگر اس کو اٹھا کے پڑھیں، اور وہ ہر جگہ سے آپ کو مل جاتی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی ہے، اس میں مبادی تدبر حدیث کا ایک پورا باب ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ حدیث کو کیسے دیکھنا ہے، حدیث کو کیسے جاننا ہے، حدیث کی سند کی تحقیق کیسے کرنی ہے، حدیث کے متن پر کیا کام کرنا ہے۔ اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ یہ بیان ہوا ہے کہ سنت کیا ہے، وہ کیسے اخذ کی جاتی ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں۔ آپ پوچھیے لوگوں سے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوتا، انہوں نے کبھی نہیں جانا ہوتا، انہوں کچھ معلومات نہیں ہوتی، تو یہ بس ایک بدقسمتی ہوتی
رہی۔ سر، میرے محمد الیاس حسن صاحب جب تشریف لائے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے انہوں نے مکمل کام کرنا شروع کیا تو آپ نے ان کو انشنٹ عربک، یعنی وہ جو وہاں کے نیٹیوز کی عربک تھی، وہ سیکھنے کا کہا۔ حالانکہ قرآن کا لفظی معنی اگر ہے، جیسے دس از اے کپ آف ٹی، انگریزی یعنی بڑا آسان سا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لفظی معنی سمجھ آتا ہے، تو کیا اگر اب میں اس لفظی معنی سے قرآن پاک کو سمجھتی ہوں تو مجھ میں کتنا غلطی کا احتمال ہے؟ کیا ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ عربی سمجھے جو انشنٹ عربک ہے.
یہ تو ممکن نہیں ہر آدمی کے لیے. یہ بات ان لوگوں کو کہی جاتی ہے جو دین پر علمی یا تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عام لوگ بڑے اہل علم کی رہنمائی میں چیزوں کو سیکھتے ہیں لیکن بڑے اہل علم براہ راست تحقیق کرتے ہیں. تو یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ آپ کو وہ زبان سیکھنی چاہیے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور وہ زبان کلاسیکل عربی یا عربی معلیٰ ہے, یہ سب باتیں اہل علم کے لیے کہی جاتی ہیں جن کو اختصاص کے ساتھ اسپیشلائزیشن کے طریقے کے اوپر اس علم کا ماہر بننا ہے. وہ ترجمے کریں گے, وہ تفسیریں لکھیں گے, عام آدمی انہی کی رہنمائی میں آگے چیزوں کو سمجھ لیتا ہے. عام آدمی اگر مجھ سے پوچھے گا کہ اسے قرآن کیسے پڑھنا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا کوئی سادہ ترجمہ لے لیجیے, وہ کسی بھی صاحب علم کا ہو سکتا ہے. فرقہ بندیوں سے بالکل بالا ہو کر جس صاحب علم پر آپ کو اعتماد ہے اس کا ترجمہ لیں. ایک کاغذ پینسل پکڑیں اور پہلے مرحلے میں سادہ ترجمہ بغیر کسی تفسیر کے وہ آپ پڑھیں, اس پر نشانات لگاتے چلے جائیں جہاں جہاں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے, کوئی الجھن پیش آ رہی ہے. اس کے بعد جو ریپرزنٹیٹو تفسیریں ہیں, نمائندہ تفسیریں, وہ تین چار ہیں, آپ ان میں سے کچھ کا انتخاب کر لیں اور پھر ان میں دیکھیں کہ جہاں آپ کو مشکل پیش آئی کیا اس کا کوئی حل انہوں نے بیان کیا ہے. اگر اطمینان ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں, اگر نہ ہو تو اپنے زمانے کے اہل علم سے وہ چند مقامات ہوں گے وہ پوچھ لیں. عام آدمی کے لیے یہ طریقہ ہے, لیکن جس نے تحقیق کرنی ہے, دین کا عالم بننا ہے, دین کے بارے میں کسی اتھارٹی کی بنیاد پر گفتگو کرنی ہے, اس کو تو پھر یہ 40-50 سال کا ریاض کرنا پڑے گا
جو آپ نے کیا. سر میں مطلب آئی ایم اے میسنجر ایٹ دا مومنٹ, اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو دو دن میں آپ لوگوں نے محسوس کیا ملاقات ضرور کیجیے گا. آئی پرومس بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بنا تحقیق کے ہم نے ایک دوسرے تک پہنچا دی. بلیور میرا جو اگلا آپ سے جو سوال ہے کہ یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں کہیں میسنجر ہوں, وہ کہتے ہیں کہ احمدیت کی مانند آپ بھی کوئی اس طرح سا یہ ہے, حالانکہ آپ تو قرآن پاک پہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین کرنے والے انسان اور قرآن پہ تحقیق کر رہے ہیں, کیوں یہ لوگ یہ کہتے ہیں؟
دیکھیے میں تو لوگوں کے حق میں دعائیں خیر ہی کر سکتا ہوں, لوگ کیوں کہتے ہیں اس کا جواب بھی وہی دے سکتے ہیں. میں صرف ان کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ ان کو ایک دن اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جہاں پر ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے, جہاں آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کیوں کی, آپ نے بغیر تحقیق کے کوئی بات کیوں کہی, آپ نے کسی پر تہمت کیوں تراشی. میں ایسے سب لوگوں کو بہت ادب کے ساتھ یہ مشورہ دوں گا کہ جب انہیں موقع ملے اس قرآن مجید کی سورہ حجرات کا ذرا ترجمہ پڑھ لیا کریں, انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کہیں جس کو وہ خود قبول نہیں کرتا. تو میری تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں آج پیدا نہیں ہوا, جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کہیں چھپا ہوا نہیں, چھپا ہوا موجود ہے, اس کو ہر آدمی پڑھ کے دیکھ سکتا ہے. میری کتاب میں ذرا ختم نبوت کا باب نکال کے پڑھیے, ذرا حدیث کے بارے میں جو کچھ میں نے لکھا ہوا پڑھیے, اس کے بعد بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا چیز قابل اعتراض نظر آتی ہے. وہ علمی تنقید ہوگی, لیکن اس طرح کی باتیں تہمت تراشی کے ذیل میں آتی ہیں. یہ سفید جھوٹ ہوتا ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ یہ ایک بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے.
گاندھی صاحب بے شمار لوگوں کے سوالات بھی آ رہے ہیں, میں سارے سوال پوچھ نہیں سکوں گی. آپ نے ایک کیا ہے, دوز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دوز ہو کیم بیفور یو اینڈ دا پیپل آف دا بک اسپلٹ انٹو دا 72 سیکٹس اینڈ دس امہ ول اسپلٹ انٹو دا 73 72 ان ہیل اینڈ ون ان پیراڈائز, از دیٹ از دا جمع. انہوں نے کسی ایک جگہ کا حوالہ بھی دیا, اس کی ایکسپلینیشن کچھ ہو سکتی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت کسی بھی آپ گروہ کو چند صدیاں موقع دے گئے کہ وہ زندہ رہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے, تو ان میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ اختلافات اگر جہالت کی بنیاد پر ہوں تو فرقہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہ چیز پہلی امتوں میں بھی ہوئی ہے, یہ ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ان میں صحیح راستہ کون سا ہے اس کو اسی مضمون کی روایتوں میں بیان کر دیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ہاں صحیح راستے پر شمار سمجھے جائیں گے جو اس راستے کی پیروی کریں گے جو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کا راستہ تھا. اور وہ راستہ قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اور ہمارے پاس جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کی صورت میں موجود ہے، محفوظ ہے. تو اس میں پیغام یہی دیا گیا ہے کہ ان فرقوں سے بلند ہو کر آپ اس راستے کو تلاش کریں جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ کی کتاب ہے جو سب سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے. آج مسلمان یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ سب فرقوں سے بالا تر ہو کر، سارے تعصبات کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھیں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے.
بہت شکریہ سر. ایک سوال ہٹ کے، مجھے نہیں پتا کہ اس کا جواب آپ کیسے دیں گے. انہوں نے کہا غزوہ ہند کے بارے میں، 9685، غزوہ ہند کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. آج کل غزوہ ہند کے بارے میں بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا، کچھ کہتے ہیں کہ بھی ہونا باقی ہے. غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
اس کے زیل کی جتنی روایتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ تو بہت ہی کمزور روایتیں ہیں. البتہ جن روایتوں کو کسی حد تک قابل لحاظ کہا جا سکتا ہے ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان پر اور قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکروں کو بشارت دی تھی. تو ظاہر ہے کہ قسطنطنیہ پر بھی حملہ ہو چکا، وہ فتح ہو گیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ کب فتح ہوا. ایسے ہی ہندوستان پر بھی طاقت ہو چکی محمد بن قاسم کی صورت میں. یہ تو بنو امیہ کے زمانے میں واقعہ ہو گیا تھا، تو آپ کس چیز کا انتظار ہے؟ تو یہ معاملات اصل میں تاریخ کے معاملات ہیں، یہ ہو چکے. اگر کوئی ان کا ذکر تھا تو وہ ذکر انہی واقعات کے بارے میں تھا. اب ایسی کسی چیز کا نہ کوئی سوال ہے نہ اس کے بارے میں تردد ہونا چاہیے.
لاسٹ ایئر ڈونلڈ ٹرمپ تشریف لے کے گئے تھے سعودی عربیہ میں، اور سعودی عربیہ نے بلند آواز سے اس بات کو کنفیس کیا تھا کہ ہم نصاب کو تبدیل کریں گے. پہلے ہم نے وہابیزم کے لحاظ سے نصاب دیا تھا، اور باقاعدہ اس سینٹر کا اجرا بھی کیا گیا، اس کی اوپننگ بھی ہوئی تھی. تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی جو وقت کے فرعون ہیں یا جو بھی وقت کی حکومتیں ہیں ان کے کہنے پہ قرآن اور سنت میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟
یہ میں تو اس اصول کو غلط سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم نے وہابیزم کی بنیاد پر یہ کام کیا، اب کسی اور ازم کی بنیاد پر کریں گے. نہیں، دین کو ہمیشہ سچے علم کے طور پر پڑھانا چاہیے. یعنی جس طرح کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، آپ کسی ازم کی بنیاد پر، یہ تبلیغی طریقہ ہے، یہ پروپیگنڈے کا طریقہ ہے. نہ یہ پہلے کرنا چاہیے تھا نہ اب کرنا چاہیے. آپ لوگوں کے دل و دماغ کو کھولیے اور ان کے سامنے ساری دین کی تعبیرات رکھ دیجیے. جب آپ دین پڑھا رہے ہیں تو ان کو بتائیے، میں نے عرض کیا کل چار تعبیریں ہیں، وہ ساری کی ساری رکھتے کہ یہ دلائل ہیں.
چار تعبیریں امام طبری کی؟
نہیں نہیں،
تعبیریں کیا ہیں؟
وہ تو قرآن مجید کی تفسیر کی کتاب ہے، طبری کی یا تاریخ کی کتاب انہوں نے لکھی ہے. جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے، دین کو سمجھنے کا عمل ہوا ہے نا. دین تو محمد الرسول اللہ نے دے دیا، انبیاء علیہ السلام نے پہنچا دیا. اب اس کو سمجھنے کا عمل ہوا ہے آپ کی امت میں. تو سمجھنے کا جب عمل ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ بہت بڑے لوگ بعض پیدا ہوتے ہیں جو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تعبیر کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کو، یعنی کیسے سمجھا آپ نے اس بات کو. تو اگر آپ غور کریں تو وہ کل چار بڑے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اب تک پورے دین کو سمجھا گیا ہے. وہ امام غزالی ہے، ایک دنیا پر ان کا فکر حکومت کرتا رہا ہے. وہ شاہ ولی اللہ ہے، وہ ہمارے ہندوستان کے بر صغیر کے بڑے لوگوں میں سے ہیں. وہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم ہیں جن کے ذریعے سے سلفی تعبیر وجود پذیر ہوئی. وہ ہمارے دور کے بڑے لوگوں میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہیں. تو یہ چار گویا ستون ہیں جن پر مسلمانوں کے پورے دین کی تعبیر کھڑی ہے اب تک. اس کے بعد پھر یہ امام فراہی کا مدرسہ ہے جس سے یہ فقیر بھی تعلق رکھتا ہے. تو یہ پانچویں تعبیر گویا سامنے آ رہی ہے. تو ان کا مطالعہ علمی طریقے سے کرائیے، بتائیے یہ تعبیر ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کے مقدمات ہیں، یہ اس کا استدلال ہے. اس کے بعد لوگوں کو رائے قائم کرنے دیجیے، وہ خود ہی قائم کر لیں گے. تو آپ ایک وہابیزم پڑھا رہے تھے، آپ نے ایک اور ازم پڑھانا شروع کر دیا. آپ نے ایک کنویں سے نکالا، آپ نے دوسرے کنویں میں ڈال دیا. اس سے کیا حاصل ہوا؟ ذہنوں کو اب آفاق کی سطح پر کھلنے دیجیے.
بہت شکریہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بے شمار سوال ہیں. ایک سوال ہے، آئی تھنک ون آف مائی بردر ڈیڈ اٹ، آپ کرسچن ہیں یا کیا ہے؟ آپ نے جو سوال کیا میں وہ بھی شیئر کرتی ہوں. آپ نے جیزس کے بارے میں سوال کیا ہے. بھائی جی پلیز آسک گاندھی صاحب ریگارڈنگ دی لائف آف جیزس, از ہی الائیو اور ڈیڈ؟ نائن مخمصوں میں پڑھا کریں جی گاندھی صاحب.
سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ ایک خاص موقع پر جب یہ واضح ہو گیا کہ ان کی قوم کے لوگ اب ان کو مارنے کے درپے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو صلیب دے دیں, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو وفات دی اور اپنی طرف اٹھا لیا تاکہ نہ ان کی توہین کی جائے نہ ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا جائے. یہ پوری بات قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہے اور قیامت تک کیا ہونا ہے اس کو بھی بیان کر دی ہے. چنانچہ آپ سورہ آل